تحفہ رمضان از افادات حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. اس کتاب میں دعا اور اس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کو پھر الحمدللہ بیان کرتا رہتا ہوں، تو پھر اس کو پڑھ کے بھی سنا دوں تھوڑے سے آداب اس میں سے دعا کے. جیسا کہ معلوم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دعا و مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تعالی دعا کے اندر الحاح کرنا یعنی آہوزاری کر کے مانگنا اور اس میں اصرار کر کے مانگنا اللہ کو پسند ہے، لیکن دعا مانگنے کے بعد انتظار میں رہنا کہ کب دعا قبول ہوگی یہاں بھی ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں ہوئی یہ چیز بری ہے. دعا کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ رہے کہ ہم نے اپنی درخواست عرض کر دی اللہ تعالیٰ سے، جو حاکم ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اب جو چیز اور جب وہ ہمارے لیے مفید سمجھیں گے وہ ہمیں دے دیں گے. تو راضی برضا رہنا، یہ ہے دعا کا ادب. بہرحال اس میں کچھ آداب لکھے ہوئے ہیں، پڑھ کر سنا رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں، کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھولے گئے. یعنی جس کو دعا مانگنا نصیب ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہو گیا اور اس کے لیے بڑے دروازے کھل گئے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دیں گے تو وہ ضرور دیں گے، اور یہ اور بات ہے کہ ہم کو دکھلائی نہ دیں. دنیا میں جو مانگا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے وہ مفید نہ ہو اللہ کی نظر میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت سی صورتوں سے عطا کر دیتے ہیں جو مانگا ہے. ایک تو یہ کہ کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز دینی منظور نہ ہو تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دیتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں دیتے تو اس کے بدلے میں جو مانگی ہے دعا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں تو چوتھی صورت یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے بڑے بڑے اجر و ثواب، بڑے بڑے انعامات اس کو دے دیتے ہیں، جن انعامات کو دیکھ کر بندہ حسرت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. لہذا مانگنا جو ہے ہر حال میں نافع ہے، دعا کرنا ہر حال میں نافع ہے، چیز ملے نہ ملے شکایت نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ صبر کریں اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات پائیں. لہذا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے گویا رحمت کے بہت سے دروازے کھولے گئے. جمع الفوائد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی نجات دلائے اور تمہاری روزی بھی بڑھائے. وہ یہ ہے کہ تم رات دن جس وقت جتنی بار مانگ سکو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگا کرو. اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی دل سے یہ سمجھنا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ہمارا کوئی مقصد پورا نہیں کر سکتا. دعا سے پہلے ہو سکے تو دو رکعت پڑھے اور یا کوئی اور نیک عمل کرے، اور بوقت دعا اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلاں عمل کیا ہے، مثلاً دو رکعت پڑھی تو عرض کرے اور آپ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر دیجیے. اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا یا کسی بزرگ کا وسیلہ اختیار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، یہ سب جائز ہے. تو اس کا حوالہ دے دینا، اس کا واسطہ دے دینا، واسطہ دے کر دعا کرے. دعا کے وقت قبلہ رخ ہونا یہ اہتمام ہے دعا کا، ہو سکے تو دعا کے وقت. البتہ یہ ہے کہ دعا کے لیے کوئی رخ متعین نہیں ہے، لیکن ہو سکے تو قبلہ رخ ہو کے دعا کرے. اور دوزانوں ہو کر بیٹھنا، یعنی عاجزی کا یہ طریقہ ہے دوزانوں، جس طرح قعدے میں بیٹھتے ہیں دعا میں، اس میں اہتمام کا اظہار ہے کہ اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے مانگے. دعا کے اول و آخر میں حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، دعا کے اول میں اور پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے. دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلانا اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ سینے کے سامنے پھیلانا اور بالکل موڑ کے نہ رکھنا یا مٹھی بنا کے نہ رکھنا, پھیلانا اور اس کا رخ آسمان کی طرف ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, تو دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا فاصلہ کر کے دو تین انگلی کا فاصلہ کر کے رکھے جیسے کوئی بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز مانگ رہے ہیں. تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو میں درمیان میں ذرا سا فاصلہ رکھے اور دونوں ہاتھوں کو کھلا ہوا رکھے اور بہت زیادہ آگے نہ کرے اور بہت زیادہ اونچا نہ کرے کہ سر سے اونچا لے گئے. اسی طرح اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, اپنے ہاتھوں کی طرف رکھے, ہتھیلیوں کی طرف, جو اپنے پیالے کی طرف, گویا ہاتھ ہمارے پیالہ ہے, اس پیالے کی طرف نگاہیں رکھے یا گود میں رکھے, لیکن آسمان کی طرف نہ دیکھے, یہ بے ادبی ہے. دعا کے وقت انبیاء اور دوسرے مقبول اور صالح بندوں کے ساتھ توسل کرنا, جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ کرنا اور آپ کا واسطہ دینا, جیسے کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے. یا اپنے مشائخ کا نام لے کر بھی توسل کیا جا سکتا ہے. دعا کی آواز پست کرنا, دعا میں جو ہے بہت زور زور سے چیخ چلا کے دعا نہ کرے, پست آواز سے مانگے. ہاں اگر کسی کو شریک محفل لوگ ہوں اور اس کی تعلیم مطلوب ہو تو تعلیمن جو ہے آواز سے مانگے تاکہ دوسروں کو تعلیم ہو جائے دعا کی کہ کیسے دعا مانگتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ دعا کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, کیونکہ آپ نے دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی جس کی دعا تعلیم نہ فرمائی ہو. تو زیادہ تر کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ہماری جو مناجات مقبول جو کتاب ہے, مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں تمام سنت دعائیں لکھی ہوئی ہیں, قرآن پاک کی دعائیں بھی ہیں اس میں اور حدیث پاک سے جو ثابت ہیں دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, ہر موقع کی دعا اس میں ہے. تو ان دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو ہر دعا کے معنی کو سمجھ کر دعا کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور دل لگے گا, معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں. اور اپنی زبان میں بھی دعا کر لینا ٹھیک ہے, درست ہے, اور بعض اوقات اپنی زبان میں دعا کرنے میں دل زیادہ لگتا ہے تو, لیکن اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی زبان میں مانگنے سے آدمی یا تو حد ادب سے آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ رہنمائی نہیں ہوتی. جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس اللہ تعالیٰ کا کائنات میں کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اور جن آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا, اور جو حاجتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اس سے بہترین حاجتیں کوئی نہیں ہو سکتی. لہذا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام رکھے اور اپنی دعا مانگے تو اس میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ ادب سے آگے بڑھ جائے یا خدا تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہو جائے یا ہم کوئی ایسی بات مانگنے لگیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور خصوصاً کوئی گناہ کی چیز مانگنا, گناہ کی حاجت مانگنا, کوئی ایسی چیز مانگنا جو خلاف شرع ہے وہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے ناممکنات جو ہوں, مثلاً کسی کا قد 6 فٹ ہو گیا وہ کہے کہ میں اللہ میں میرا قد 5 فٹ کر دیجئے, تو یہ مانگنا مناسب نہیں ہے, یہ کیونکہ یہ خلاف عادت ہے. اللہ تعالیٰ کو قدرت تو ہے لیکن یہ خلاف عادت ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. تو ایسی چیزیں جو مثلاً اب بارش نہیں ہو رہی تو بارش کی دعا کر لیں, یا کسی کا قد 5 فٹ ہے وہ 6 فٹ کی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میرا قد بڑھا دیجئے, تھوڑا سا بڑھا دیجئے. تو اس طرح کی دعا جو ممکن ہو, تو قد چھوٹا قد بڑھنے کی امکانات ہیں اس کی دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن ایسی دعا مانگنا جو خلاف عادت ہو, ممکنات میں سے نہ ہو, محال ہو, وہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. دعا میں اول اپنے لیے دعا کرنا, سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں, اس کے بعد پھر والدین اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا, دوست ہیں رشتہ دار ہیں, پہلے اپنے لیے دعا کرنا سنت ہے. عزم کے ساتھ دعا کرے, یعنی یوں نہ کہے کہ یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میرا کام پورا کر دے. یعنی یہ نہیں, یہ تو ہے کہ اللہ چاہیں جس کا وہ کام پورا کر دیتے ہیں, لیکن ہم نہ کہیں کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو کر دیں, نہیں چاہیں تو نہیں کریں. یہ صورت صحیح نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. عزم کے ساتھ دعا کرے, یعنی کہ دعا مانگے تو امید پوری رکھے کہ ضرور دیں گے, ہم کو پوری امید رکھے کہ ہم کو ضرور ملے گا. یہی بھروسہ ہے, یہی توکل ہے, یہی کمال بندگی ہے کہ پوری امید سے مانگنا کہ اللہ ضرور دیں گے کیونکہ ان کا وعدہ ہے, لیکن نہ ملنے پر بھروسہ رکھنا اللہ پہ کہ ہمیں نہیں دیا تو بالکل ہمارے لیے فائدہ, ہم اس حال میں خوش ہیں, اطمینان ہے ہمیں, تسلیم رکھے, راضی برضا رہے. یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کی عبدیت کرنا اور توکل کرنا. رغبت و شوق کے ساتھ دعا کرے, یہی میں بار بار حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا رہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو, جو قبول نہیں ہوئی وہ دل سے نہیں مانگی تھی. تو جو دعا کرے دل سے دعا کرے, لاپرواہی سے, بے توجہی سے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, غائب دماغی سے دعا نہ کرے, مختصر دعا کر لے لیکن حاضری سے, حضوری قلب سے دعا کرے. جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے اور قبولیت دعا کی امید قوی رکھے. دعا میں تکرار کرنا, کم سے کم مرتبہ تکرار کا 3 مرتبہ ہے. جمع کا صیغہ عربی کے اندر 3 کا آتا ہے, 3 مرتبہ مانگے تو کثرت میں شمار ہوگا, اور اس حدیث شریف کا مزداق ہوگا ان اللہ یحب الملحین بالدعا, کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں دعا میں اصرار کرنے والے اور الحاؤ زاری کرنے والوں کو. تو ہو سکے تو 3-3 مرتبہ دعا مانگے, نہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بار بار, یعنی ہر نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے, درمیان میں دل میں آ گئی پھر اللہ سے فریاد کر لی وہی چیز, تو اس کو بھی کثرت کہتے ہیں بار بار دعا کرنے کو. کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے, یہ بتا دیا ابھی میں نے, ناممکن کی دعا نہ کرے. اپنی سب حاجات صرف اللہ تعالی سے طلب کرے, مخلوق پر بھروسہ نہ کرے, نظر مخلوق پہ نہ ہو. ذریعہ تو مخلوق بنتی ہے لیکن حاجت براری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ ہی مخلوق کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس بندے کی مدد کرنی ہے یا اس کا ذریعہ بن جانا ہے. تو مخلوق پر نظر نہ کرے, اللہ پر نظر رکھے. اور دعا کرنے والا بھی خود بھی آخر میں آمین کہے اور سننے والا بھی آمین کہے. دعا رمضان میں تو سب کو معلوم ہے, رمضان المبارک کے مہینے کی ایسی برکات ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم میری تسبیحات چھوڑ دو, میری حمد و ثنا چھوڑ دو, میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کی آمین لگتی ہے ہر دعا میں اس مہینے میں خاص, لیکن فرشتوں کی دعا اور بھی مواقع پہ ہوتی ہے بندوں کی. مثلا حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں اور ولاذوالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو جس شخص نے فرشتوں کی آمین کے ساتھ اپنی آمین ملا لی, یہ حدیث پاک میں کا مفہوم ہے, جس شخص نے فرشتوں کی آمین کے ساتھ اپنی آمین ملا لی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو فرشتوں کی آمین لگ رہی ہے, اس میں ہماری بھی آمین لگے, لیکن دعا کا ادب یہی ہے کہ جب دعا کر چکے تو خود بھی آمین کہے. اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں, جیسے سر آنکھوں پر کوئی چیز لے کے رکھتے ہیں, ادب سے بڑے کوئی چیز دیتے ہیں اس کو سر آنکھوں پہ لگاتے ہیں, میرے حضرت نے فرمایا اس طرح سے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور آنسو آ جائیں تو ان کو بھی مل لے. سبحان اللہ, تو حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے آنسو اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے یا اللہ کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو جو ہے وہ بہ گئے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو اس طرح ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ ہے, صحابہ کا بھی طریقہ تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لے لیتے, زیادہ سے زیادہ جگہ پہ ملتے تھے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی دوزخ کی آگ جو ہے اس پر حرام ہو جائے. اور قبولیت دعا میں جلدی نہ کرے, یعنی یہ نہ کہے کہ میں دعا کی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی. یہ اکثر لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ماضی کے خلاف یعنی تجویز لگانا ہے کہ ہم نے دعا کی تھی ہمیں ملنا چاہیے تھا. ملنا ملے گا اس کی امید رکھیں, اس کی امید پوری رکھیں کہ ملے گا, لیکن دعا کرنے کے بعد اب شکایت نہیں کہ کیوں نہیں ملا, یہ برا ہے. بس ہمارے مالک کو جب منظور ہوگا, جس وقت منظور ہوگا دے دیں گے, جو منظور ہوگا دیں گے, اس پر راضی و رضا رہنا اور نہ جلدی کرنا اس میں کہ اب تک کیوں نہیں ملی. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گویا ایک اعتراض ہے, نعوذ باللہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ راضی برضا رہنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ مزدر پاک جن لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, مزدر کی دعا یعنی جو مضطرب ہو کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو, کوئی گناہ گار ہی ہے لیکن اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. بلکہ مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی. اگر کافر پر بھی ظلم کیا تو اس نے بد دعا کر دی, اس کی بھی آہ پہنچے گی وہاں. اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے تو کسی پر ظلم نہ کرے, خصوصاً بیویوں پر ظلم نہ کرے کیونکہ وہ بھی مظلوم ہوتی ہے. جب شوہر ستاتا ہے, ظلم کرتا ہے, مار پٹائی کرتا ہے تو وہ مظلوم ہوتی ہے اور اس کی آہ نکلی اور آسمان پہ پہنچی اور عرش اعظم ہل جاتا ہے مظلوم کی آہ سے اور فوری طور پر وہاں سے پھر بدلہ لیا جاتا ہے. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے. والد کی دعا اولاد کے لیے, والدین دعا کریں اپنی اولاد کے لیے, وہ زیادہ قبولیت کے امکان ہے. عادل بادشاہ کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اولاد جو والدین کی فرما بردار ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا بھی قبول ہے. روزے دار کی دعا افطار کرنے کے وقت بھی قبول ہے, اور روزے دار کی دعا ویسے بھی قبول ہے, ہر وقت قبول ہے, لیکن افطار کے وقت خاص وقت ہوتا ہے, اس وقت جو دعا کرے گا وہ قبول ہے. غائبانہ دعا کسی مسلمان کے دوسرے کے لیے بھی مقبول ہے. کوئی بھی آدمی کسی کے لیے غائبانہ دعا کرے, وہ موجود نہیں ہے, اس کے لیے دعا کرے. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو اور چھوٹوں سے بھی دعا کے لیے کہا کرو, یہ بھی سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے حاضر ہونے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اشرکنا فی دعائک یا اخیہ, یا اخیہ اشرکنا فی دعائک, اے بھیا ہماری ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو دوسروں سے بھی دعا کرائے اور چھوٹوں سے بھی دعا کرائے. اور حجاج کی دعا جب تک وہ وطن واپس نہ آئے, یعنی حج کے لیے نکلے یہ سفر میں, اب ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, جب تک کہ واپس گھر نہ آ جائیں اس وقت تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بیمار کی دعا بھی, بیمار کے پاس جب عیادت کے لیے جائے تو اس سے بھی دعا کی درخواست کریں. اور باقی جو بہت سے اوقات ہیں, سمجھو کہ تقریباً ہر وقت ہی یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور اسی طرح سے طاق راتوں میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا, اور تہجد کے وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. بے شمار اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ مہربانیاں اور جگہ جگہ عنایتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں لوٹنے والا بنا دیں. میرے شیخ, میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ مجدد دورہ, شیخ العلماء شیخ الحدیث مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا بیان آج رات 11:30 پاکستانی وقت کے مطابق بنگلہ دیش سے براہ راست نشر ہوگا. واقعات معراج کا سلسلہ چل رہا ہے, نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی, یا کل یہ ہم نے پڑھا تھا بیت المقدس میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سب کی امامت فرمائی, اس کے بعد یہ واقعہ ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا. اور ابن عباس سے یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اور بیہقی میں ابو سعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی, یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے. جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ملائکہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرماوے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں, یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان سبوں نے اپنے رب کی ثنا کی. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کل. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی تابع داری اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو جذب فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کلپ, ہاں کلپ سنوا دیجیے. بالکل کلپ سن لیجیے. ہمارے حضرت کے بیان کا مختصر اقتباس سنایا جا رہا ہے.
اب مہینہ آ رہا ہے رجب کا. رجب میں ہوتا ہے کنڈا, لیکن آج تک میرے مسلمان بھائیوں نے تاریخ نہیں پڑھی کہ یہ کنڈا کیوں کرتے ہو. اب اس کی تاریخ سن لو. 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا ذات بھائی کافی دیوبند ہے, اور جس کو 4 تبرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل تھے. انتقال کے وقت میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی اور آپ کی لنگی تھی. آپ نے فرمایا مجھے کفن دو حضور کی چادر میں, مجھے کفن دو حضور کی لنگی میں. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک بھی تھے, اس کو کہا میرے منہ میں اور ناک کے اندر بھر دو. اور اس کے بعد خلو بینی و بین ربی, میرے رب و میرے اللہ کے درمیان میں چہر جانا, پھر میں جانوں میرا اللہ جانے. اتنا دلیل قدر صحابی جس سے بخاری نے روایت کی. امام بخاری سے بڑھ کر کون حدیث محدث لاؤ گے. امام بخاری نے روایت کی کہ عصر کے بعد سنت پڑھنا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اس روایت کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخیں کی. صحابہ نے بڑے بڑے دل قدم ایسے شخص کا جس دن وفات ہوئی ہے, تو شیعوں نے اس دن بھائی رجب کو خوشی منانے کے لیے اس صحابی کے لوگ میں, اس صحابی کی دشمنی میں 22 رجب کو کنڈا شروع کیا لکھنؤ میں نواب آباد علی کے زمانے میں. اور اس کے بعد 3 کوٹری میں, کیونکہ تاکہ سنیوں کو نہ پتہ چلے, ایسے دھو لو ایسے کر لو ایسے کر لو, اور تیسرے کمرے میں وہاں جاؤ اور ننگے پیر جاؤ اور گیتا پوتی اور لوبانس اگاؤ اور وہیں کھاؤ. اتنے قواعد لگا دیے, اور اس کنڈے کے کھانے سے تمام گناہ معاف ہو, سب غریبی دور. اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ. یہ کیا بات ہے؟ سوچے تو صحیح, ایک صحابی کے دوست دشمنی پر جو رسم ایجاد ہو, اور شیعہ جیسے لوگوں کی ایجاد ہو کہ جو قرآن کے پیس تارا ہونے کی بھی قائل نہیں ہے, تو پھر آپ کیا ہوگا ایسا؟ لہذا دوستو, یہ کنڈا کرنا بالکل شریعت کے خلاف ہے, بالکل حرام و ناجائز. اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے, تو حضور کے صحابہ کے دشمنوں کی عادت کو چھوڑ دو, یہ تمہاری عبادت نہیں ہے. ہمیں دکھا دو کسی حدیث میں کنڈا. اچھا, پھر اس عبادت کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ یو پی کے اندر ہندوستان میں جب کسی کو مارتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا ماروں گا سارا گھر برباد کر دوں گا, پورے گھر کا کنڈا کر دوں گا. کہتے ہیں اتنا ماروں گا پیڑا کنڈا کر دوں گا. کیوں صاحب, اگر عبادت ہوتی تو یہ کنڈا ایسے وقت پر استعمال ہوتا جب کسی کو پٹائی ہو, جوتے مار رہے ہیں کہ تیرا کنڈا کر کے چھوڑوں گا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان خرافات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, نادان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے ہم کو. ٹھیک ہے, آج تاک رات ہے نا, تو بھائی سب سے میں بھی دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں, میرے لیے بھی تقوی کی اور تمام مقاصد حسنہ کی اور ولایت صدیقیت کی انتہا کی, اور سب دوستوں کے لیے, سب تعلق والوں کے لیے بھی, اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں ایک دوسرے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.